أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وآل محمد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لأهله والصلاة على أهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ممكن ہے شاید یہ ہمارے سلسلے گفتگو کا آخری جلسہ ہو لہذا ہم نے جو اپنا موضوع شروع کیا تھا یہاں سے کہ ولایت فقیہ عقل قرآن احادیث اور علماء کی مختلف آراء کے نظر میں لہذا الحمدللہ اب تک بحث ہم کر چکے ہیں کہ قرآن کی عقل کی اور احادیث کی روشنی میں کسی حد تک اس مسئلے کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے گزشتہ کلاس اور جلسوں میں ولایت فقیہ کے منصب اور عہدے کو اور اس مسئلے کو شیعہ علماء نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے شیعہ علماء کا اس سلسلے میں کیا نظریہ ہے ان تمام چیزوں کو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا جا چکا ہے انشاءاللہ آج کی کلاس میں اور آج کی اس جلسے میں ہمیں دیکھنے کے کیا اہل سنت حضرات کے یہاں بھی ولایت فقیہ کا کانسیپٹ اور ولایت فقیہ کے موضوع پر یا اسی طرح کی اس سے ملتی جلتی کوئی چیز پائی جاتی ہے یا نہیں چاہے ان کے ہاں بھی یہ موضوع پایا جاتا ہے یا نہیں تو آج کا ہمارا عنوان گفتگو رہے گا بات پائی جاتی ہے یا نہیں ولایت فقیہ کے موضوع پر یا اسی عنوان پر ان کے یہاں کوئی چیز موجود ہے یا نہیں آیا وہ لوگ اس چیز کے قائل ہیں یا نہیں ہیں تو چند محققین اہل سنت کے محققین اور علماء کے اقوال کو ہم یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کریں گے جس کا لب لباب اور نتیجہ یہی ہے گرچہ علماء اہل سنت کے یہاں پر لفظ ولایت فقیہ موجود نہیں ہے لیکن ان کے یہاں پر جو امام کے لیے جو اہل سنت نے امام کے لیے جو شرائط بیان کی ہیں اور امام کے لیے جو ذمہ داریاں بیان کی ہیں اور ایک امام کے لیے جو شرائط اور جن ذمہ داریوں کا تذکرہ انہوں نے اپنے اقوال میں کیا ہے وہی تمام شرائط اور وہی تمام کنڈیشنز ہیں کہ جو ہم نے اب تک کے ولی فقیہ کے لیے شرائط بیان کی تھی اور ولی فقیہ کے لیے ان کی ذمہ داریاں بیان کی تھیں تو صرف کام منصب ایک ہی ہے نام الگ الگ ہے کام وہی ہے کہ جو ولایت فقیہ کا ہے اہل سنت کے یہاں بھی جو اہم ذمہ داریاں جو انہوں نے دی ہیں امام کے لیے جو شرائط اور کنڈیشنز بیان کی ہیں یا جو اس کے لیے ذمہ داری کے اس کے امام کے لیے جن ذمہ داریوں کے وہ لوگ قائل ہیں ان تمام شرائط اور ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی فیصلہ اور نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم لوگ ولی فقیہ حاکم اعلیٰ یا فقیہ جامع شرائط کے لیے جن شرائط اور جن ذمہ داریوں کے قائل ہیں وہی اہل سنت اپنے امام کے لیے قائل ہیں تو لہذا صرف لفظوں کا فرق ہے تو اہل تسنن کے نظریات کا جائزہ لیا جائے تو لفظ ولایت فقیہ کا استعمال نظر نہیں آتا اگر ہم اہل سنت کے علماء نے جو اپنے کتب میں تذکرہ کیا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں گے اس کا جائزہ لیں گے تو بذات خود لفظ ولایت فقیہ نظر نہیں آتا ہے مگر نتیجہ وہی ہے جو ولایت فقیہ کی شرائط صفات اور امتیازات سے ثابت ہے یعنی ان کے نزدیک بھی حاکم اسلامی میں چند شرائط ہونا ضروری ہے جس کے نتیجے میں حاکم اعلیٰ حاکم بھی ہو سکتا ہے بلکہ بطریق اولا. گرچہ اہل سنت کے جیسا کہ تذکرہ کیا ہم نے صراحت کے ساتھ لفظ ولایت فقیہ استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ حاکم مسلمین کے لیے، ان کے یہاں بھی ایک تصور اور یہ بھی ہے کہ ایک حاکم ہو، مسلمان حاکم ہو، مسلمین کا لیے کوئی ایک حاکم ہو، تو اس حاکم کے لیے انہوں نے جن شرائط، صفات اور ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا ہے وہی تمام صفات، وہی شرائط، وہی ذمہ داریاں ہیں کہ جو ہم اپنے ولایت فقیہ کے لیے قائل ہیں. تو خلاصہ لب لباب یہ ہوا کہ نام الگ الگ ہیں لیکن کام دونوں کے ایک ہی ہیں. تو اب ہم برادران اہل تسنن کے چند مفکرین کے نظریات پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے اہل تسنن کے بہت مشہور اور معروف عالم دین جن کا نام ہے جناب باقلانی. جناب باقلانی ان کا شمار اہل تسنن کے بڑے علماء میں ہوتا ہے اور امام کی شرائط بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں. امام جناب باقلانی وہ امام کی چند شرائط بیان کرتے ہیں کہ امام کے لیے کیا شرائط ہونا چاہیے ہیں. تو ان شرائط میں سے جو بیان کرتے ہیں وہ منہا، یعنی انہی شرائط میں کہ جو امام کے لیے لازم اور ضروری ہیں اہل سنت کے نظریے کے مطابق، اَن یکون من العلم بمنزلۃ من یسلہ اَن یکون قاضیا من قضاۃ المسلمین. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام کے صفات میں سے، جناب باقلانی کہتے ہیں امام کی جو شرائط ہے، امام کی شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ علم و معرفت کے ایسے درجے پر فائز ہو جو قاضی بننے کی صلاحیت رکھتا ہو. ہم نے بھی جب ولی فقیہ کی شرائط کا ذکر کیا تھا تو اس میں سب سے پہلی شرط ہم نے لگائی تھی علم کی شرطوں کے عالم ہو. پہلی شرط ہم نے رکھی تھی کہ علم ہو، عالم ہو علم کی. تو جناب باقلانی کے نظریے کے مطابق کہ جہاں پر وہ امام کی شرائط بیان کر رہے ہیں تو کہا انہی شرائط میں سے کہ جہاں پر اور بھی شرائط ہیں، سب سے پہلی امام کے لیے شرط ہے عالم ہونا، علم کا رکھنا. تو ہماری جو شرط تھی ولی فقیہ کے لیے وہی شرط امام باقلانی کے نزدیک امام کے لیے ہے. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب باقلانی چند صفات بیان کرنے کے بعد پھر رقم دراز ہے دوسری شرط، وہ یعنی امام باقی مسلمانوں میں علم اور قابل تفصیل مذکورہ صفات میں سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہو. ہم نے بھی یہ کہا تھا کہ جو ہمارے ولی فقیہ حاکم اعلیٰ ہے اسے عالم ہونا چاہیے، اسے عالم ہونا چاہیے جیسے یعنی سب سے زیادہ علم رکھتا ہو اس کے پاس، یعنی جس فیلڈ میں وہ ہے. تو عین یہی صفت اہل تسنن نے بھی جو ہے اپنے امام کے لیے ذکر کیا. جناب باقلانی نے کہا کہ علم اور سب سے زیادہ علم کا رکھنا، سب سے زیادہ علم کا حامل ہونا امام کے لیے لازم اور ضروری ہے. تو اب جب جناب باقلانی کی اس عبارت کا لب لباب یہ ہو سکتا ہے کہ اسلامی روح قوانین شریعت مطاہرہ اور اصول اولیہ کے مطابق امام المسلمین کو سب سے بہتر اور افضل ہونا چاہیے، تو خلاصہ ہمارے اور ان کے جب ہم دونوں صفات اور شرائط اور کنڈیشنز کو ملائیں گے تو دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے. ہم نے بھی ولی فقیہ کے لیے کہا تھا کہ علم ہونا پہلی شرط ہے، اہل تسنن کے علماء نے بھی حاکم اسلامی کے لیے جو اپنے امام کے لیے شرط اور کنڈیشنز بیان کی ہے سب سے پہلی انہوں نے صفات یہ لگائی ہے کہ اسے عالم ہونا ضروری ہے. یہ تھے جناب باقلانی کے نظریہ. اس کے بعد ایک اور عالم اہل تسنن مشہور و معروف شخصیت جن کا نام ہے ابو الثنا. یہ ابو الثنا صفات الائمہ میں بیان کرتے ہیں جہاں پر مسلمین کے امام کے انہوں نے تذکرہ کیا ہے اسی جگہ پر امام کے لیے شرائط بیان کی ہے. کہا کہ امام مسلمین کی 9 شرائط ہیں. اہل تسنن کے نزدیک جو کہہ رہے ہیں کہ جو حاکم مسلمان ہے، مسلمانوں کا جو حاکم ہے یا مسلمانوں کا جو امام ہے اس کے لیے کہا کہ انہوں نے کہا کہ صفات الائمہ 9، امام کے لیے جو مسلمانوں کا امام، جو مسلمانوں کا حاکم اور رہبر ہے اس کے لیے 9 شرائط بیان کی ہیں. کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ امام کو اصول دین اور فروع دین میں مجتہد ہونا چاہیے. اہل تسنن کے نزدیک بھی شرط ہماری کہا کہ جو اہل تسنن کا عقیدہ اور ایمان ہے، جناب ابو الثنا کہتے ہیں کہ ہم جہاں پر امام کے لیے 9 شرائط کے قائل ہیں تو 9 میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا امام حاکم اصول دین اور فروع دین کے مسائل میں اور اصول دین اور فروع دین میں مجتہد ہونا چاہیے ہے. اس کے بعد آئیے جناب ابن حزم. جناب ابن حزم کا نظریہ کیا ہے؟ جناب ابن حزم امام کے لیے شرط جو بیان کرتے ہیں اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اصلاح امور کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی وجہ باقی نہیں ہے کہ امورات کو ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا جائے جو عالم، فاضل اور نیک سیاست دان ہو. انہوں نے اور کھل کر ابن حزم نے چند شرائط بیان کی ہے. کہا کہ جو حاکم اسلام اور مسلمین ہیں، جو امام المسلمین ہیں، اس کے لیے شرط یہ کہ عالم ہو، فاضل ہو، نیک ہو. وہی تمام شرائط کے جو ہم نے ائمہ کی روشنی میں اپنے ولی فقیہ کے لیے بیان کی تھی. چنانچہ امام احضان عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اور جو حدیث آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی تھی، امام نے فرمایا تھا من کان صاعنا لنفسہ، جو اپنے نفس کو ہوا پرستی سے بچائے، جو اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے بچائے اور اس کے بعد اپنے مولا کے حکم کا تابع اور فرما بردار ہو، تو سے وہی تمام صفات جناب ابن حزم کہتے ہیں کہ عالم ہو، عالم کے ساتھ ساتھ کیا ہو، فاضل اور نیک ہو. آدمی نیک کب بنتا ہے؟ آدمی نیک اسی وقت بنتا ہے کہ جب اپنے خواہشات نفسانی کے اوپر عمل نہ کرے، اپنے خواہشات نفسانی کے اوپر اس کو پورا کنٹرول ہو، یا یہ کہا جائے کہ ہمیشہ اپنی عقل کو اپنی شہوت پر غالب رکھے. وہی تمام صفات، وہی تمام شرائط، وہی تمام کنڈیشنز کے جو ہم نے بیان کی ہے شیعہ علماء کے اور شیعہ ائمہ طاہرین کے احادیث کے نظریے کے مطابق، وہی تمام شرائط اہل سنت بھی اپنے امام کے لیے مانتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ لفظوں کا فرق ہے، ہم کو لفظوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، کام دونوں کا ایک ہے. جو امام المسلمین کا کام ہے وہی ولی فقیر حاکم اعلیٰ کا بھی کام ہے، دونوں کی ذمہ داریاں ایک ہیں، لفظ الگ الگ. انہوں نے امام سے تعبیر کیا ہے، ہمارے یہاں پر اس کو ولی فقیہ یا فقیہ جامع شرائط مجتہد کہا جاتا ہے، صرف لفظوں کا فرق ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ جب ایک ایسا آدمی موجود ہے کہ جو عالم بھی ہو، فاضل بھی ہو، نیک بھی ہو، تو کہا کہ ایسے انسان کو سیاست کرنا چاہیے، ایسے انسان حکومت کے لائق ہے، ایسے انسان امامت کے قابل اور لائق ہے. اب اس کے بعد خود یہی ابن حزم نے ایک اور جگہ پر امام کی شرائط کا تفصیل سے جائزہ لیا، یہاں تو مختصر بیان کیا، اور ایک دوسرے مقامات پر ابن حزم نے کئی شرائط امام کے لیے مفصل بحث کی ہے کہ امام کو کن کن شرائط کا حامل ہونا چاہیے ہے. تو وہیں پر چھٹی شرط جہاں پر انہوں نے بیان کی ہے، چھٹی شرط کے ضمن میں یہ بات لکھی ہے اور کہا ہے کہ امام مسلمین یعنی جو مسلمانوں کا ذمہ دار ہے، جو امام مسلمانوں کا حاکم ہے، اس کے لیے دینی فرائض و واجبات کا عالم ہونا ضروری ہے. تو خلاصہ ہر عالم دین کا جب ہم خلاصہ لب الباب دیکھیں گے تو انہوں نے کہا ان کے یہاں پر ایک ہی شرط عالم اور فاضل ہونے کی لگائی گئی ہے. اس کے بعد جو واقعہ اہل تسنن کا جن کے اوپر بہت اطمینان اور اعتبار ہے وہ شخصیت ہے جناب تفتہ زانی، اہل سنت کے بہت ہی مشہور معروف عالم دین اہل تسنن کے تفتہ زانی. جب جناب تفتہ زانی شرائط و صفات امام کا ذکر کرنے کے بعد یہ رقم ترازی فرماتے ہیں کہ علماء جمہور نے امام کے لیے شجاع، کون ہے یہ؟ اہل تسنن کے عالم ہیں. اب آپ جو ہم صفات ابھی اہل تسنن کے علماء کے نظریے کے مطابق بیان کر رہے ہیں، وہی تمام جو صفات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ائمہ کے احادیث کی روشنی میں یا ہمارے علماء مجتہدین کے نظریے کے مطابق، آپ ان شرائط کو ان کے اوپر منطبق کیجیے، علیہ السلام ان شرائط کو ان شرائط سے ٹیلی کیجیے، ملائیے کہ دونوں کے شرائط امام کے لیے جو ہم نے ولی فقیہ کے لیے شرائط بیان کی ہیں، وہی شرائط انہوں نے امام المسلمین کے لیے بیان کی ہیں. آپ اس کو اپنے ذہن میں ملاتے رہیے گا. تاکہ علماء جمہور نے یعنی علماء کے ایک گروہ نے، علماء کی ایک جماعت نے امام کے لیے شرط لگائی ہے کہ امام جو حاکم ہو شجاع ہو. ہم نے بھی ولی فقیہ کے لیے جہاں پر بحث کی تھی شرائط کی، ہم نے کہا تھا کہ اس کا شجاع ہونا ضروری ہے، حالات کے اعتبار سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مصلحت کا شکار ہو جائے، نہیں بلکہ جہاں پر ضرورت ہو بولنے کی وہاں پر بولے، جہاں پر خاموش رہنا ہے وہاں پر خاموش رہے، اسی کو کہتے ہیں شجاعت. انہوں نے کہا کہ شجاع ہو. उसके बाद का उसूल फुरू दीन में मुश्तहिद होने की शर्त का इजाफा किया, कहा कि जहाँ पर शुजात का जिक्र किया कि शुजा होना चाहिए है, उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि फुरू दीन और उसूल दीन, फुरू दीन और उसूल दीन दोनों के इल्म का उसको माहिर, दोनों उसूल दीन और फुरू दीन में उसको मलिका होना चाहिए। उसूल दीन में हमारे तमाम जो इस्लाम की बुनियादें जिस चीज़ पर रखी, मसलन तौहीद, अर्द नबूवत, इमामत और क़यामत वगैरह, इसका इल्म, इसके साथ साथ फुरू दीन, फुरू दीन में वो तमाम मसले आ जाते हैं कि जो इंसानी ज़िंदगी से मुलहक हैं। तो लिहाजा तमाम, चाहे वो इंसान की इनफरादी ज़िंदगी हो या इज्तिमाई ज़िंदगी, कह रहे कि उन तमाम चीज़ों का इल्म होना उसके लिए आलिम या इमाम के लिए लाजिम और ज़रूरी है। तो अब जब हम जनाब तख्तादानी की ये शर्त देखते हैं तो इससे क्या मालूम होता है, इस इबारत से वाज़ह होता है कि बाज़ उलमा के नज़दीक शुजाअत और इज्तिहाद को शरायत इमामत में शुमार न करने की वजह नुसूस इस्लामी में कोई तसादुम और तआरुज़ है, बल्कि ये कहतु रिजाल की बिना पर है। यानी बाज़ उलमा ने शुजा होने को शर्त करार दिया है, बाद ने शुजा होने को शर्त करार नहीं दिया है। तो ये एक अलग बहस है, एक रिजाली बहस है, हमको उस बहस में फिलहाल जाना नहीं है क्योंकि इसका ताल्लुक इल्म रिजाल से है। तो लिहाजा बाद लोगों ने कहा कि शुजा हो, बाद लोगों ने शुजा कहा कि शुजा ना हो, तो वो मुख्तलिफ रिवायात के बिना पर उन्होंने अपना अपना मबना बयान किया है। ये एक रिवायी बहस और रिजाली बहस होती है क्योंकि अभी हमारा उसको बयान करने का मकसूद नहीं है। लेकिन जब अल्लामा तख्तादानी ने यह बयान किया है कि शुजा होना ज़रूरी है, तो बिल्कुल वही शरायत के जो हमने अपने वली फकीह के लिए की थी कि शुजा होना ज़रूरी है, सेम उलमा अहले तसन्नुन ने भी इस बात को माना है। उसके बाद पांचवें आलिम दीन का जिक्र करना आपकी खिदमत में मकसूद है कि जिनका नाम है जनाब शरीफ जुर्जानी। जनाब शरीफ जुर्जानी कहते हैं कि उलमा जमहूर की राय यह है कि मुस्तहक इमामत, यानी इमाम मुसलमानों की इमामत करने का मुस्तहक कौन है, वो शख्स है जो उसूल और फुरू में मुज्तहिद हो। सिर्फ तमाम शरायत हर जगह एक ही शर्त के जो है आलिम होना, वो अपने जमाने के इल्म के मुताबिक, चाहे इंसान के इनफरादी जिंदगी के ज़िंदगी से मुतालक हो या इंसान के इज्तिमाई ज़िंदगी से मुतालक। उसके बाद जनाब फज़ल इब्न रुज़बहान, ये भी बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत है अहले तसन्नुन की। जनाब फज़ल इब्न रुज़बहान ने इमामत की शरायत को बयान करते हुए अदालत को ज़रूरी करार देते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ भी जो अदालत इल्म के बाद जो हमने मुज्तहिद के लिए या वली फकीह जामे शरायत के लिए जो हमने हर जगह शर्त रखी है वो है अदालत की शर्त। अदालत की बुनियाद पर अदालत की जो शर्त रखी है वो उसका फ़ायदा ये है कि फिर इस निज़ाम इस्लामी में किसी तरह की कोई बदअनवानी या किसी तरह की किसी जुल्म का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो जिस तरह से अहले तशय्यो के नज़दीक हाकिम आला के लिए वली फकीह के लिए आदिल होना ज़रूरी है, उसी तरह जनाब फज़ल बिन रुज़बहान जहाँ इमामत की शरायत बयान करते हैं, जहाँ पर उन्होंने इल्म की शर्त लगाई है, कहा कि इल्म के साथ साथ इमामुल मुस्लिमीन का या हाकिम मुस्लिमीन का आदिल होना ज़रूरी है, ताकि जो है इंसान अदालत की बुनियाद पर इस इस्लामिक सिस्टम और निज़ाम को आगे बढ़ाए। कहीं ऐसा न हो कि इंसान को अगर ओहदा और ये मनसब मिले तो ओहदा मनसब मिलने के बाद अगर उसमें अदालत न हो तो उसका नुकसान क्या होगा। इंसान जो है माशरे में एक तरफा जिसको कहा जाए कि अपने ख़ानदान परस्ती या अहबाब परस्ती या इसी तरह के और चीज़ों का शिकार हो सकता है अगर अदालत न हो। मुमकिन है अगर एक आदमी, एक इमाम, इमाम मुस्लिमीन अगर आदिल ना हो तो मुमकिन है कि वो अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्त अहबाब में, अपने करीबों में बैतुल माल जो मुसलमानों का माल है उसको जो है इस्तेमाल करें। कब? जब अगर अदालत ना हो। लेकिन अगर अदालत होगी तो जिस तरह से एक आम मुसलमान का हक है या जिस तरह से एक आम मुसलमान को हक दिया जाएगा, उसी तरह से इमाम आदिल चाहे वो अपना सगा भाई क्यों ना हो उसको भी वही हक देगा, उसको भी उतना ही बैतुल माल में तसर्रुफ का हक देगा कि जितना एक आम मुसलमान को है। तो अदालत का ये फ़ायदा है कि अदालत रहने से निज़ाम में कहीं बदअनवानी और जुल्म का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो जिस तरह से हमारे यहाँ भी इमाम के लिए, वली फकीह के लिए अदालत शर्त है, اسی طرح سے اہل تسنن کے نزدیک بھی جنہوں نے اپنے لیے امام المسلمین یا حاکم المسلمین کے عنوان سے جس کو وہ اپنے لیے منتخب کرتے ہیں اس کے لیے انہوں نے عدالت کی شرط کو رکھا ہے. پھر ہم اس بات کو دوبارہ دہرا دیں کہ امام یا حاکم مسلمین اور ولی فقی اس لفظوں میں صرف فرق ہے لیکن دونوں کی ذمہ داریاں ایک ہیں. ہم اہل تشیع، ہم شیعہ ولایت فقی، ولی فقی یا فقی جامع شرائط کہتے ہیں، اہل تسنن اسی ہستی کو امام المسلمین یا حاکم المسلمین کہتے ہیں. دونوں کے نام الگ الگ ہیں لیکن دونوں کی ذمہ داریاں ایک ہی ہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی ولایت فقی کا عنوان ان کے یہاں بھی موجود ہے لیکن اس کا صرف نام بدلا ہوا ہے. اب اس کے بعد خود یہی جناب فضل بن رزبہان شرائط و صفات امام میں، اصول دین میں اور فروع دین میں صاحب اجتہاد ہونے کو بھی شرط لگاتے ہیں، کہا کہ عالم ہو، عادل ہو، اصول فروع دین میں مجتہد ہو، تمام اصول و فروع سے متعلق تمام چیزوں کا علم اس کے پاس موجود ہو. اس کے بعد کہ اہل تسنن کی ایک اور شخصیت ہے جناب اسد الدین لاہجی. یہ شرائط امام میں اس طرح سے رقم تراز ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے، یہ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کے نزدیک امام میں ان شرائط کا ہونا ضروری ہے. اب یہ چند شرائط بیان کریں گے، اس کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ اکثر علماء اہل تسنن نے ایک امام کے لیے، ایک حاکم مسلمین کے لیے ان شرائطوں کو ذکر کیا ہے. کہا کہ پہلی شرط اصول و فروع دین میں مجتہد ہونا کہ دینی معاملات کو صحیح طور پر چلا سکے. کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ اصول اور فروع دین کے تمام مسائل میں، تمام علم میں کیا ہو، مجتہد ہوتا ہے کہ جو بھی معاملہ اس کے سامنے آ سکے اس کا بخوبی اور اچھے طریقے سے وہ جواب دے سکے. دوسری صفت جو ہمارے یہاں ولی فقی کے جو ہم نے صفات بیان کی تھی اس سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے، کہا صاحب الرائے اور بصیرت، صاحب بصیرت ہونا تاکہ امور مملکت کو بخوبی چلا سکے. ان کے مطابق دوسری شرط ہے کہ خود صاحب رائے ہو، یعنی اس میں خود فیصلہ لینے کی کیپیسٹی موجود ہو اور وہ اسی کے ساتھ ساتھ دور اندیش بھی ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی پرانی ریت اور رواج کا شکار ہو چکا کہ پہلے زمانہ قدیم سے ایسے چلا آ رہا تھا، اس کو ابھی ایسے ہی چلائیں گے، نہیں بلکہ زمانے اور حالات کے تقاضے کے مطابق وہ صحیح فیصلہ لیں. اہل سنت کے بھی یہ شرط ہے کہ امام اور حاکم، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے مسلمین کا حاکم یا مسلمین کا امام ایسا ہونا چاہیے کہ جو وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فیصلہ لینے کی کیپیسٹی اس کے اندر موجود ہو. عین یہی صفت ہم نے بھی ولی فقی کے لیے بیان کی تھی کہ صاحب بصیرت ہو، خود مختار اور خود رائے ہو، یعنی اس میں اتنی کیپیسٹی موجود ہو کہ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اسلام کے حدود اور اسلام کے قوانین کے مطابق ان تمام جدید مسائل کو سالو کرنے کی، حل کرنے کی کیپیسٹی اس کے اندر موجود ہو. اس کے بعد تیسری صفت انہوں نے بتائی کہ شجاع ہونا، حاکم اسلامی اور امام المسلمین کا شجاع ہونا ضروری ہے تاکہ اسلامی سرحدوں کا دفاع کر سکے. شجاع ہونے کی شرط اس لیے لگائی ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی غیر آ کر اسلامی ملک پر حملہ کرے تو اتنا شجاع اور بہادر ہو کہ وہ اپنے اسلامک سرحدوں کی، یعنی اپنے ملک کی، دین کی، مسلمین کی حفاظت کر سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کے خوف سے دین اور مسلمانوں کو بیگانوں کے ہاتھ بیچ دے، جیسے کہ آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ اپنی کرسی کو بچانے کی خاطر، اپنے اقتدار کو بچانے کی خاطر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی ذاتی، اپنے اقتدار، اپنی کرسی، اپنی سلطنت، اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے اسلام اور مسلمین کا خون نہ کرے. یہ شجاعت اسی لیے ضروری ہے، شجاع ہوگا تو خود مر جائے گا لیکن کبھی اسلام اور مسلمین پر آنچ آنے نہیں دے گا. یہی تو وجہ تھی کہ امام خمینی بار بار یہ جملہ دہراتے تھے اپنی زندگی میں، اور آج بھی رہبر انقلاب اسلامی یہ کہتے ہیں، امام خامنائی رحمت اللہ، امام خامنائی یہ کہتے ہیں کہ آج بھی خامنائی صاحب مقام معظم رہبری یہ کہتے ہیں کہ آج جو میرے سر پر آپ امامہ دیکھ رہے ہیں، دوش پر ردا دیکھ رہے ہیں، یہ لباس روحانیت آپ جو دیکھ رہے ہیں، اگر آج یہ اعلان ہو جائے یا ایسا موقع آ جائے خدا نہ خواستہ کہ اسلام اور مسلمین کے اوپر کوئی آنچ آ جائے، یعنی اسلام کے مخالف اسلام کے اوپر اگر حملہ کرے، تو آج میں یہ لباس جو آپ میرے تن پر دیکھ رہے ہیں، میں اس لباس کو اتار کر، جنگی لباس پہن کر، سب سے پہلے بارڈر پر جا کر اسلام اور مسلمین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے. تو اس کو کہتے ہیں شجاعت کہ جب ایک حاکم ہے, ایک ولی ہے, ایک خدا بھلا کرے امام المسلمین ہے, حاکم المسلمین ہے, تو اس کو شجاع ہونا چاہیے اس معنی میں کہ اگر خدا نخواستہ دین اور مسلمانوں کے اوپر کوئی آ جاتی ہے, کوئی بیگانہ آ کر ان کے اوپر حملہ کرتا ہے یا ان کے حق کو پامال کرتا ہے, تو اس میں بولنے کی کیپیسٹی ہو, مسلمانوں کے حقوق کو دلانے کی اس میں صلاحیت موجود ہو, کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے اقتدار, اپنے حکومت کو بچانے کے خاطر اسلام اور مسلمین کو بیگانوں کے ہاتھ بیچ دیں تاکہ وہ جس طرح سے چاہے اس کو استعمال کریں. اس لیے شجاعت شرط رکھی گئی ہے. اس کے بعد ایک اور مشہور ہمارے عالم دین ہیں کہ جن کا نام ہے عبد القادر عودہ. عبد القادر عودہ کہتے ہیں کہ آپ مصر کے نامور علماء میں سے, ان کا تعلق جو ہے عبد القادر عودہ کا تعلق مصر کے, چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ مصر جو ہے اسلامک تعلیمات کا مرکز ہے, جامعۃ الازہر یونیورسٹی جو مشہور معروف یونیورسٹی ہے, اسلامک یونیورسٹی مصر میں ہے, اور بڑی بڑی شخصیتیں جو ہے یہاں سے نکلی ہیں اہل تسنن کی. تو کہتے ہیں کہ عبد القادر عودہ کا تعلق جو ہے مصر کے نامور علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے, اور اسلامک تحریک کے معروف ترین دائی ہے, اور اسلامی نظام کا دائی ہونے کے جرم میں مصری حکام نے آپ کو شہید کر دیا تھا. یعنی یہ جس کو کہا جائے اسلامک قوانین اور اسلامک نظام کو چلانے کے خواہش مند تھے, کہ جب انہوں نے یہ تحریک چلائی اسلامی قوانین کو جاری کرنے کی, یا اسلامی تحریک کے نام سے انہوں نے جو ایک تحریک چلائی تھی کہ اسلام مسلمانوں میں بیدار ہوں, مسلمان بیدار ہوں, اور مصر میں جو ہے جو صرف نام پر مسلمان ہے لیکن جو عمل ہے عمل غیر مسلمان ہے, کیونکہ غیروں کا تسلط تھا, نام مسلمان ہے لیکن اس کے اوپر تسلط غیروں کا تھا. تو انہوں نے چاہا کہ ان کو آزادی دلائی جائے, اسلامک نظام اور سسٹم کو وہاں پر جاری کیا جائے. تو اسی جرم میں ان کو حکام مصر نے, کہ جو بیگانوں کے ہاتھ بکے ہوئے تھے, انہوں نے ان کو شہید کر دیا. آپ سربراہ اسلامی کی شرائط کا ذکر کرتے ہوئے چوتھی شرط فرماتے ہیں, جہاں پر عبد القادر عودہ نے ایک سربراہ, ایک لیڈر کے لیے جو شرائط بیان کی ہے, ایک امام اور حاکم کے لیے جو شرائط بیان کی ہے, شرائط بیان کرتے کرتے چوتھی جو شرط جو امام کے لیے آپ بیان کرتے ہیں, اس چوتھی شرط میں یہ فرماتے ہیں کہ امام و خلیفہ کے لیے عالم ہونا شرط ہے, اور سب سے پہلے اسلامی احکام کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے کیونکہ وہ اسی کو نافذ کرے گا, اور مملکت کے سیاسی امور کو اپنے اسلامی احکام کے حدود میں چلائے گا. تو جناب عبد القادر یہ فرما رہے ہیں کہ عبد القادر عودہ نے جہاں امام کی شرائط بیان کی, کنڈیشن بیان کی, چوتھی شرط کے ذمے یہ کہتے ہیں کہ امام کے لیے عالم ہونا ضروری ہے, خصوصاً قوانین اسلام کا, احکامات اسلامی کا اس کو جاننا, احکامات اسلامی کا عالم ہونا اس کے لیے ضروری ہے. کہا کیوں؟ کیوں اس لیے کہ جب وہ ایک مملکت کو چلانا چاہتا ہے, حکومت کو چلانا چاہتا ہے, تو جب تک وہ ایک اسلامک حکومت کو جب چلانا چاہتا ہے تو اس کے لازم اور ضروری ہے کہ وہ پہلے اسلامک قوانین کا علم حاصل کرے. جس انسان کے پاس اسلامی قوانین نہیں ہے, کیونکہ وہ اسلامی قوانین کو معاشرے میں نافذ کرنا چاہتا ہے, تو جو اسلامی قوانین کو نافذ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ پہلے خود اسلامی قوانین کو جانے, اسلامی قوانین کا علم اس کے پاس ہو. جب اسلامی قوانین کا علم اس کے پاس ہوگا تبھی وہ اسلامی قوانین کو اس میں نافذ کر سکتا ہے, اور اسلامی حکومت کو اسلامی قوانین اور ضوابط کے مطابق چلا سکتا ہے. لہذا اگر وہ اسلامی احکام سے واقف نہ ہو تو اس کو امام قرار دینا درست نہیں ہے. خود یہ جناب عبد القادر عودہ کہتے ہیں, اگر ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس اسلامی قوانین کا علم نہیں ہے, وہ تعلیمات اسلامی سے بیگانہ ہے, اگر ایسا شخص کسی کو اگر امام بنا دیا جائے, ایسے انسان کے امام بنا دیا جائے, تو ایسا شخص امامت اور رہبری کے لائق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے اس کے پاس قوانین اسلامی کا علم نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ اس کا اسلامی احکام میں مقلد یعنی تقلید کرنے والا ہونا کافی نہیں ہے, کیونکہ ان کے نزدیک تقلید کمال نہیں بلکہ یہ علم میں کمی کی دلیل ہے, لہذا اس کے لیے مجتہد ہونا لازمی ہے, کیونکہ ان کے نظریے کے مطابق منصب امامت امامت میں اوصاف کمال کا طالب ہے, مگر کچھ علماء کے نزدیک امام کے لیے مقلد ہونے کا جواز موجود نہیں ہے. اب یہ ہمارے عقیدے سے تھوڑا ان کا عقیدہ الگ ہے تقلید کے. عبد القادر کے یہاں پر جو انہوں نے شرط بیان کی ہے اس شرط کا لب لباب خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ جس کو وہ لوگ امام المسلمین اور حاکم المسلمین کے عنوان سے تصور کر رہے ہیں اس کو احکامی قوانین اسلامی قوانین اور تعلیمات اسلامی سے آراستہ ہونا اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے, کیونکہ جب وہ ایک مملکت کو چلانا چاہتا ہے اسلام کے عنوان پر تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی قوانین کو نافذ کرے, کہ ایسا نہ کہ صرف نام اسلامک مملکت ہو لیکن قوانین کسی بیگانے کے اس میں نافذ اور جاری ہوں. تو جب وہ ایک اسلامک ملک کے نام پر اسلامی قوانین کو چلانا چاہتا ہے نافذ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ خود پہلے اسلامک قوانین سے آراستہ اور تمام تعلیمات اسلامی کا علم اس کے پاس ہو تاکہ وہ ان کی روشنی میں ایک اسلامک حکومت کو چلا سکے. تو خلاصہ اگر دونوں علماء کے نظریے کو اہل تشیع کے نظریے اور اہل تسنن کے نظریے آج جو بیان کیے گئے ہیں اگر آپ ان کو ملا کر دیکھیں گے تو صرف لفظوں کا فرق ہے, ذمہ داری کا یا شرائط میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ خود ولایت فقیہ کا موضوع اور عنوان بھی ان کے یہاں پر موجود ہیں لیکن ان کے یہاں صرف نام بدلا ہوا ہے لیکن کام اور ذمہ داریاں وہی ہیں کہ جو ہم شیعہ ایک ولایت فقیہ کے لیے قائل ہیں. تو لہٰذا ہم نے اپنے مختصر علم کی روشنی میں مختصر معلومات کی روشنی میں بالکل سطحی چیزیں جو سامنے کی چیزیں تھیں انہی چیزوں پر گفتگو کی آپ حضرات کی خدمت میں اور بہت ہی سادہ الفاظ میں اور سطحی طور پر یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ان تمام جلسات میں کہ جو اب تک آپ کی خدمت میں بیان کیے جا چکے ہیں کہ ولایت فقیہ کا مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. صدر اسلام سے یہ بحث شروع ہے آغاز ہے, صدر اسلام میں بھی یہ موجود تھی اور جب تک اسلام رہے گا اس چیز کی ضرورت رہے گی, کیونکہ اب جیسا کہ پھر سوال ہوتا ہے اتنے عرصے میں کچھ عرصے تک یہ سسٹم یہ نظام جاری نہیں تھا تو اس کا سبب یہی ہوا کہ کیونکہ اسلامک حکومت یعنی ایک پلیٹ فارم اس منصب کو جاری کرنے کے لیے اس منصب کے لیے ولایت فقیہ کے موضوع اور عنوان کو جاری کرنے کے لیے ایک اسلامی حکومت کا پلیٹ فارم موجود نہیں تھا, لہذا ہمارے فقہاء نے ولایت فقیہ کے موضوع کو مفصل طور پر اپنی کتابوں میں قلم بند کیا ہے لکھا تھا. لہذا انقلاب اسلامی کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو موقع عنایت کیا کہ امام خمینی نے وہی تمام چیزیں کہ جو کتابوں میں لکھی تھی ولایت فقیہ کے عنوان سے اسی کا انہی تمام چیزوں کو عملی میدان میں عملی طور پر پیش کیا. پریکٹیکلی طور پر جو تھیوری ہمارے پاس پہلے سے ولایت فقیہ کے سلسلے میں جو تھیوری موجود تھی اسی تھیوری کو امام خمینی نے پریکٹیکلی صورت میں زمانے کے سامنے پیش کیا. تو لہذا انسان کو اس بات کی غلط فہمی اور اشتباہ نہیں ہونا چاہیے کہ ولایت فقیہ کا مسئلہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد شروع ہوا ہے, نہیں یہ مسئلہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد شروع نہیں ہوا ہے بلکہ پہلے ہی سے یہ مسئلہ موجود تھا, صرف پریکٹیکلی میدان میں جو ہے انقلاب اسلامی ایران کے بعد پریکٹیکلی اور عملی میدان میں آیا. اور یہ بھی بات یاد رہنا چاہیے کہ جب تک اسلام ہے اور اسلام کے قوانین جاری کرنے کی ضرورت ہے جہاں جہاں اسلام اور مسلمین یا اسی طرح اسلامک حکومت کا جہاں جہاں پلیٹ فارم ہوتا ہے وہاں پر ولایت فقیہ کا منصب بھی ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی تو ہو کہ جو اس سسٹم اور نظام کو چلائے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ امام زمانہ کے تک ہماری رسائی موجود نہیں ہے, یعنی ہم ڈائریکٹ امام زمانہ سے جا کر کے اپنے معاملات اپنے سوالات کو حل نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں ہمارے اعمال اتنے خراب ہیں اس قابل نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ جا کر امام سے اپنی مشکلات کا حل طلب کر سکیں. تو لہذا اب کیونکہ اسلام کے قوانین قیامت تک کے لیے ہے تو کوئی تو ہو ایسا کہ جو ان قوانین کو جاری کرے, تو لہذا فقہا جو ہمارے فقیہ ہیں مجتہد جامع شرائط ہیں ولی فقیہ جامع شرائط ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو واسطہ اور رابطہ ہیں امام اور ہمارے درمیان کہ جن کا تعلق امام سے بہت نزدیکی ہے, ہم سے زیادہ وہ لوگ امام سے نزدیک ہیں اور امام ہی نے ان لوگوں کو ہمارے اوپر حجت قرار دیا ہے. جیسا کہ آپ نے حدیث میں ہم نے عرض کیا تھا کہ امام فرماتے ہیں کہ انہم علیکم حجتی, فقہا تمہارے اوپر حجت ہے ہماری طرف سے. تو کہنے کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ امام کا زمانہ غیبت کبرا کا زمانہ ہے, ہم ڈائریکٹ امام سے جا کر مل نہیں سکتے, تو لہٰذا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے ایسے انسانوں کی اتباع اور پیروی کرنا کہ جو امام کے طرف سے ہمارے اوپر حجت قرار دیے گئے ہیں، اور امام نے یہ بھی فرمایا، صفات بیان کی ہے اور کہا کہ ہر ایک کو تم اپنا ولی یا ہر ایک کو تم اپنا حاکم نہیں مان سکتے، بلکہ وہ تمام شرائط جو امام نے حدیث میں بیان کی تھی، کہا کہ جو ان شرائط پر اترے تم اس کو اپنا حاکم اور ولی فقیہ، جامع شرائط مانو تم اس کو اپنا ولی تسلیم کرو۔ تو لہٰذا انسان غور و فکر کرے کہ جب آج ہمارے پاس ایک سسٹم اور ایک نظام موجود ہے اور اس نظام کو چلانے والا بھی موجود ہے، تو کیوں نہ ہم اس انسان کی پیروی اور اتباع کریں کہ جو ہم کو صحیح راستے پر لے جا رہا ہے اور جو ہمیں نجات دلانے والا ہے اور جس میں تمام رہبریت کی، تمام لیڈرشپ کی صفات اور شرائط موجود ہیں، وہی تمام صفات اور شرائط کہ جو امام نے اپنے احادیث میں بیان کی ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.